وقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حسب النعل في النعل. رواه الإمام الترمذي رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. امين يا رب العالمين. مرد حاضرین، سب سے پہلے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جن حضرات نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے، بالخصوص جن کی یہ جگہ ہے، انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ یہاں پر ہم جمع ہوں، ان سب کا میں بھی شکریہ ادا کروں اور آپ حضرات سے بھی کہوں کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، ان کا شکریہ ادا کریں. ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتا ہوں اس میٹنگ کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، دین اور دنیا دونوں کی سعادت کا درجہ بنائے. اگرچہ مجھے کچھ آج کے خطاب کے ضمن میں فرمائش بھی ملی تھی کہ کچھ عظمت قرآن کا بیان ہو، کچھ حکمت صوم کا بیان ہو، اس لیے کہ مناسبت بھی ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، لیکن میں نے معذرت کے ساتھ رکھ کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کیا کہ ان موضوعات پر ان ایام میں آپ نے بہت سی تقریریں سنی ہوں، اگرچہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر ہر ایک شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، استاد طبع اور مزاج کا فرق ہے، اللہ نے کوئی سے دو انسان بھی ایک جیسے نہیں بنائے، لہذا ذہن کا، سوچ کا، فکر کا، استاد کا، مزاج کا فرق ہوتا ہے، اور ان موضوعات پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے. تاہم میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اس وقت میں ایک ایسے مسئلے سے متعلق گفتگو کروں کہ جو پوری امت مسلمہ کے حال اور مستقبل سے متعلق ہے، اس لیے کہ ہمیں زمانہ جو چال چل رہا ہے اور مستقبل قریب میں جو حالات پیش آنے والے ہیں، ان کے بارے میں ذہناً اور عملاً تیاری کرنی چاہیے. اس لیے کہ ایک خیال مجھے اپنے اسی سفر کے دوران پہلی مرتبہ آیا، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں گے تو نئے نئے مضامین ذہن میں آئیں گے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ شان بیان کی ہے: لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں. یہ ایسی کان نہیں ہے ہیروں کی کہ جس میں ہیرے کبھی ختم ہو جائیں. اہل علم، اہل فکر غور و فکر کرتے رہیں گے اور نئے نئے ہیرے، ہدایت کے موتی اس کان سے نکلتے چلے آئیں گے. لا تنقضی عجائب ولا یشبع منه العلماء ولا یخلق قسمۃ رب، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. باقی دنیا کی کتابیں ہیں، آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے، دو دفعہ پڑھ لیں گے، پھر تیسری مرتبہ پڑھنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوگی. یہ کتاب وہ ہے کہ ساری عمر لوگوں نے کھپائی ہے اس پر غور و فکر میں، امام راضی ہو، امام زمخشری ہو، پوری زندگیاں لگا دی، پھر بھی یہ ہے کہ وہ یہی کہتے ہوئے دنیا سے گئے یا ابھی ہم نے اس علم اور حکمت کے سمندر سے بہت ہی کم حاصل کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. کیونکہ ہمارے ہاں جو ایک اہم علم ہے اصول فقہ، اس علم کے بانی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وہ اس تلاش میں تھے کہ اجماع کی سند کہیں قرآن سے ملنی چاہیے. شریعت اسلامی کی ایک سورس ہے اللہ کی کتاب قرآن حکیم، دوسری سورس، دوسرا ستون جس پر یہ عمارت کھڑی ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری چیز ہے اجماع. لیکن اجماع کے لیے کوئی سند، کوئی دلیل قرآن سے بھی ملنی چاہیے. تو یہ کہتے ہیں کہ 300 مرتبہ انہوں نے پورے قرآن کو پڑھا شروع سے آخر تک، صرف اس تلاش میں کہ مجھے اس کی کسی آیت سے اجماع کے لیے دلیل ملے. 301 مرتبہ سورہ نساء کی ایک آیت سے ان کے سامنے ان کا عقدہ حل ہو گیا. میں اسی حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ بے شمار مرتبہ قرآن حکیم کے اس مقام سے جو سورہ بقرہ کے 7 رکوع کی میں نے آخری آیت کا قصہ تلاوت کیا ہے، بے شمار مرتبہ گزرا ہوں. دورہ ترجمہ قرآن میں کئی مرتبہ اس کا بیان ہوا ہے، لیکن پہلی مرتبہ ذہن منتقل ہوا اپنے اسی سفر کے دوران امریکہ میں. یہ جو الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں یہودیوں کے بارے میں، وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکنت دے ماری گئی، تھوک دی گئی، مسلط کر دی گئی. وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئی. اور یہ بات ہمیں معلوم ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ جو آخری الفاظ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. تو ان پر ذلت اور مسکنت تھوک دی گئی اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. میرا ذہن منتقل ہوا کہ اگر موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو صورتحال بالکل برعکس ہے، اور میری اس بات سے آپ ناراض نہ ہو، اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیجئے. اگر حقیقت کو دیکھیں تو آج یہ الفاظ 100% ہم پر منطبق ہوتے ہیں. ہماری حالت وہ ہے کہ جو حالت ان الفاظ میں یہود کی بیان کی ہے. بات بڑی تلخ ہے، بڑی کڑوی ہے، اس کو سننے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، لیکن غور کیجئے، سوچئے، ذرا تقابل کیجئے. یہودی دنیا میں صرف 13 ملین تھے، 1,30,00,000. مسلمان اس کے برعکس تقریباً 130 کروڑ. ہر ایک یہودی کے مقابلے میں 100 مسلمان دنیا میں موجود ہیں، لیکن 130 کروڑ کی تعداد ہونے کے باوجود اور انڈونیشیا اور ملائیشیا سے لے کر موریتانیا تک اتنے بڑے رقبے پر آباد ہونے کے باوجود، اور اس کے باوجود کہ بہت سے مسلمان ممالک بہت امیر ہیں، دولت کے امبار، اس کے باوجود کیا دنیا میں مسلمانوں کے لیے کوئی عزت ہے، کوئی حیثیت ہے، کوئی بین الاقوامی معاملات میں مسلمانوں کی رائے کا کوئی وزن ہے؟ جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، سونے کے پہاڑ ہیں، ان کا بھی دنیا میں مذاق اڑتا ہے. دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں. آج ہماری پالیسیاں کہیں اور طے ہوتی ہیں، آج ہماری قسمتوں کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، آج ہمارے وسائل و ذرائع پر کچھ اور لوگ قابض ہیں. معاملہ یہ ہے امت مسلمہ کا، جبکہ یہودی صرف 1,30,00,000، اور اس وقت کون نہیں جانتا پوری دنیا کی سیاست پر ان کا قبضہ ہے. اس لیے کہ امریکہ اب یہ سپریم پاور ہے دنیا کی، پہلے کبھی 2 سپر پاورز ہوتی تھی، حال ہی میں آپ کو معلوم ہے کہ 1 سپر پاور ختم ہو گئی. معلوم ہوا کہ اب 16 سپریم پاور الگ وہ امریکہ ہے، اور امریکہ پر تسلط یہودیوں کا، اس کی پالیسی، اس کے انتخابات، ان کے ہاں طے ہو گیا تھا کہ مشک کو ہرا دینا ہے اور مشک ہار دینا. حالانکہ آپ اندازہ کیجیے کس قدر اس نے اپنی قوم کے لیے کتنی بڑی فتح حاصل کی. ایک دھیلا اپنی گراہ سے خرچ نہیں کیا, سارے پیسے جو ہے وہ بھی دوسروں کے خرچ ہوئے, ان کے کچھ لوگ بھی نہیں مرے, اور کتنی بڑی فتح, کتنی بڑی کامیابی حاصل کی. اسے تو ہیرو ہونا چاہیے, لیکن چونکہ اسے ذرا اندازہ ہو گیا تھا, اس کو بھی اور اس کا فارن منسٹر جیمز بیکر دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہودی مصالحت کے لیے تیار نہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ خلیج کی جنگ کے بعد جب تمام مسلمان ممالک نے ہمارا ساتھ دیا ہے تو اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے معاملات کو طے کرایا جائے, ان کے مقبوضہ علاقے واپس دلائے جائیں. لینڈ پر پیس, یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے, جیمز بیکر بیکر جو ہے وہ لینڈ پر پیس کا ایک نعرہ لے کر پوری دنیا میں گھومتا رہا, لیکن مایوس ہو گیا. ایک بہت عمدہ کارٹون چھپا تھا پاکستان میں, ایک طرف جیمز بیکر صاحب کھڑے ہوئے ہیں, ایک طرف وہ شمیر جو پہلا وزیر اعظم تھا ان کا وہ کھڑا ہے, اور وہ تھا بھی چھوٹے قد کا کبڑا سا گوریلا ٹائپ, تو گوریلے کسی اس کی شکل و صورت ہے, فراؤنگ فیس ہے. تو جیمز بیکر کے ہاتھ میں لینڈ فار پیس ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا. شمیر نے کینچی سے لینڈ اپنے پاس رکھی, پیس کہا کہ تم لے جاؤ. یہ حشر چونکہ ہو گیا اس لیے اندازہ ہو گیا تھا یہودیوں کو کہ اب یہ ایڈمنسٹریشن ہمارا ساتھ نہیں دے گی, زیادہ طے کیا گیا اور اسے شکست خاک ملی ہے, حالانکہ وہ ہیرو. بہرحال اس وقت یہ جان لیجئے, یہ بات اس صدی کے بالکل آغاز میں علامہ اقبال دیکھ رہے تھے. آپ کو معلوم ہے 1905 میں وہ آئے تھے یورپ حصول تعلیم کے لیے, پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, جرمنی اور انگلستان میں رہے, وہاں کے حالات کا جو مشاہدہ کیا وہ کیا تھا کہ خرنگ کی رگے جاں پنجے یہود نے, اور آج کا خرنگ اصل میں امریکہ ہے. اس وقت تک خرنگ برطانیہ اور فرانس کا نام تھا اور یورپ کا نام تھا, آج کا اصل خرنگ جو ہے امریکہ ہے. میں نے یہ بات صرف اس لیے بتائی ہے کہ قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, ان پر ذلت اور مسکنت دے ماری گئی. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو دیہات میں جب ابلا کھوپ کر کوئی عورت پر اسے زور سے دیوار پر مارتی تھی تاکہ چپک جائے. یہ ہے مارنا, کسی شے کے اوپر کسی چیز کو چپا کر دینے کے لیے زور سے مارنا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, ان یہودیوں پر ذلت اور مسکنت ٹھوک دی گئی. سباؤ بے غضب من اللہ, وہ اللہ کے غضب میں چھن گئی, انہوں نے اللہ کا غضب حاصل کیا, اور یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. میں نے ابھی صرف ایک بات عرض کی ہے, میں بتاؤں گا کہ صورتحال فی الواقع وہی ہونے والی ہے. یہ بڑی عارضی سی کیفیت ہے کہ یہود کو دنیا میں اقتدار حاصل ہوا. کیوں ہوا ہے اس کا بھی سبب ہے, بغیر کسی سبب کے نہیں. پھر یہ کہ یہ آگ نہیں ہے, جیسے شمع جب بجھنے لگتی ہے تو بھڑکتی ہے, یہ بجھنے والی شمع کی آخری بھڑک ہے. لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں مسائل سے ہٹ کر پہلے اسی بات پر طبیعت کو اور اپنے ذہن کو مرکوز کیجیے کہ آج اصلاً امت مسلمہ عذاب الہی کی گرفت میں ہے. ذلت اور مسکنت آج ہم پر مسلط ہو چکی ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے. اس حدیث کے ضمن میں میں ایک خاکہ طویل مضمون 1974 میں لکھ چکا ہوں, ہماری تنظیم اسلامی کے بنیادی کتابوں میں وہ شامل ہے, سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 2. یہاں کہیں کوئی نہ کوئی نسخے ہوں گے, اس کی فوٹو اسٹیٹ بڑی آسانی سے بنائی جا سکتی ہے, میں مشورہ دوں گا اس کا مطالعہ کیجیے. بڑی عجیب حدیث ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ اس حدیث سے مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی تھی کہ حدیث نبوی ایک کلید کی حیثیت رکھتی ہے, خزانے کی کنجی کی حیثیت رکھتی ہے اگر ہم اس کی قدر کریں. بدقسمتی سے ہمارے موجودہ دور میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے. ایک طرف قادیانیت کا فتنہ اٹھا جس نے ختم نبوت کی فصیل میں لقب لگائی, ایک طرف انکار حدیث کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ بہت پھیلا ہوا ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس سے متاثر ہے، اور اس کی یہ فتنہ جو ہے یہ معمولی فتنہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اچھے اچھے مذہبی مزاج کے لوگ بھی حدیث کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ حدیث کے مجموعے میں حکمت کے موتی، بلکہ قرآن کی کلی جیسے خزانے کو کسی کنجی سے کھولا جائے، اس کی ایک نہایت اہم مثال ہے یہ. یہ حدیث ترمذی شریف میں روایت کی گئی ہے، اور راوی اس کے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. عمرو بن العاص جو فاتح مصر تھے، پھر گورنر رہے مصر کے، رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوًا لَعْنِ بِالنَّارِ، میری امت پر بھی وہ سارے حالات واقع ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر واقع ہوئے تھے، بالکل اس طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. اس تشبیح کی جو فساد اور بلاغت ہے اس کا اندازہ واقعہ یہ ہے کہ ہم صحیح طور سے کر نہیں سکتے. حضور کا اپنا دعویٰ ہے انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان، فساد اور بلاغت آپ پر ختم. تو آپ نے تشبیح دی ہے جوتے کی، جوتی کا جوڑا جو ہے اگر آپ اوپر سے دیکھیں اس کو تو اس میں کچھ فرق نظر آئے گا، اس لیے کہ پنجے کا رخ جو ہے اس کے حساب سے جوتی کا رخ بنتا ہے، تو دائیں پاؤں کا جوتا بائیں پاؤں کا جوتا کچھ فرق نظر آئے گا، لیکن ان کے تلوے جوڑ دیں تو معلوم ہوگا کوئی فرق ہے ہی نہیں، بال برابر فرق نہیں. اسی طرح ان دو امتوں کے حالات میں حضور نے فرمایا کہ ظاہری اعتبار سے تو فرق رہے گا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ پہلی امت، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے جنہیں ہم صرف یہودی اور گالی دے کر سمجھتے ہیں، یہودی تو گالی ہے، 2000 برس تک یہی امت مسلمہ تھے. یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا، یہ چھٹے رکوع کی پہلی آیت سورہ بقرہ کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ذرا میرے اس انعام و اکرام اور احسان کا تصور کرو جو میں نے تم پر کیا، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اتنی عظیم قوم، ان کی تاریخ 2000 برس کی مکمل ہو چکی تھی حضور کی بعثت کے وقت، اس لیے کہ بنی اسرائیل ویسے تو ان کی تاریخ حضرت یعقوب کے زمانے سے چلے گی، لیکن اصل میں امت کی حیثیت انہیں کب حاصل ہوئی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، شریعت دی گئی. یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 1300 یا 1400 برس قبل کا واقعہ ہے. تو 1300-1400 قبل مسیح سے لے کر 610 عیسوی تک، اس لیے کہ 610 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے، 632 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا ہے. تو 610 تک حضور پر وحی کے آغاز تک 2000 سال تک یہی امت تھی، امت مسلمہ. کتاب اس کے پاس، شریعت اس کے پاس، تورات اس کے پاس، شریعت کے احکام اس کے پاس، سینکڑوں نبی ان میں آئے، حضرت موسیٰ سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک 1300 برس تار ٹوٹا ہی نہیں، ہر وقت کوئی نبی موجود ہے. ذرا اندازہ کیجئے ایک قوم کی خوش قسمتی کا، حضور کی حدیث موجود ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی، بنی اسرائیل کے سارے معاملات، انتظام اور حکومت کے وہ انبیاء کے ہاتھ میں تھے، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا ایک نبی ہی اس کا جانشین ہوتا تھا. کلما حلق نبی خلفہ نبی، گویا کہ 1300 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. بلکہ ذرا غور کیجئے یہ تار جو ہے اس کا پہلا سرا کیا ہے، حضرت موسیٰ، ان کے ساتھ حضرت ہارون موجود ہے، 2 رسول ایک وقت میں موجود تھے. آخری سرا حضرت عیسیٰ، ان کے ساتھ حضرت یحییٰ موجود ہے، 2 نبی آخری وقت میں بھی موجود. تو ان کی عظمت کا کیا ٹھکانا ہے؟ جب قرآن خود کہہ رہا ہے فضلتکم علی العالمین، میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. تو 2000 برس تک امت مسلمہ یہی بنی اسرائیل تھے، اس کے بعد ان کو معزول کیا گیا. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر کھڑا کیا گیا جس پر یہ 2000 برس تک فائز تھے. تو یہ دو مسلمان امتیں ہیں، ان کے حالات میں مشابہت حضور فرما رہے تھے، ایسی ہے جیسے کہ ایک جوڑے کے دو جوتے، جیسے وہ آپس میں مشابہ ہوتے ہیں کہ ظاہری فرق ہے حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمًا لَا لِبِاللَّهِ. میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے، میں اس پر تفصیلی ایک مضمون لکھ چکا ہوں، جنہیں علمی دلچسپی ہو اس کا مطالعہ کریں. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں فرمایا گیا کہ 2 مرتبہ ہم نے تورات ہی میں متنبع کر دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل 2 مرتبہ تم شرارتیں کرو گے اور تم پر ہمارے عذاب کے کوڑے برسیں گے. یہ پہلا رکوع سورہ بنی اسرائیل کا ہے. 2 مرتبہ عذاب آ چکا تھا بنی اسرائیل پر حضور کی بعثت تک. حضور نے فرمایا وہی ہے مسلمانوں تم پر بھی ہوگا، اور میں نے اپنے اس مضمون میں بالکل کاربن کاپی جس کو کہتے ہیں وہ دکھا دی ہے تاریخ میں. ان پر پہلا عذاب آیا تھا اشوریوں کے ہاتھوں، نبوکدنظر کے ہاتھوں. تقریباً 600 قبل مسیح میں نبوکدنظر نے یروشلم کو تحت تحت کر دیا تھا، ایک ایک اینٹ ختم کی، یہودیوں کو 600,000 یہودیوں کو قتل کیا اور 600,000 کو وہ قیدی بنا کر بیبیلونیا بابل لے گیا عراق. 150 برس تک یروشلم میں ایک متنفس بھی نہیں تھا، اتنا بڑا عذاب اللہ نے. پھر ان پر اللہ کا رحم ہوا، کرم ہوا، انہوں نے توبہ کی. حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہے. پھر اللہ نے عزت دی، مکہ بھی سلطنت قائم. لیکن پھر جب ان کے وہی لچھن ہو گئے، عذاب کیوں آتا ہے امتوں پر؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد سے اگر پھر جاؤ گے اللہ کی پکڑ آئے گا. اس لیے کہ مسلمان امت پر بنا دی جائے بہت بڑا فضل ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. جن کا مقام اونچا ہوتا ہے وہ اگر غلط حرکت کرے تو سزا بھی بہت سخت ملتی. یہ قاعدہ کلی ہے، اسی لیے فرمایا سورہ احزاب میں، ابھی آپ نے سنا ہوگا دراوی میں، ابھی سورہ احزاب سے گزرے ہی ہوں گے، اس میں وہ آیت ہے کہ تم اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تم اگر کوئی غلط حرکت کرو گی بالفرض تو تمہیں دو ہی سزا دے گی، اگر تم نیکی کی روش اختیار کرو گی تو دوہرا اجر ملے گا، اس لیے کہ تمہارا رتبہ ہے، تمہارا اونچا مقام. تو جس قوم کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام دیتا ہے وہ اگر غلط روش اختیار کرتے تو سزا بھی بہت سخت دیتا. اس کے بعد مکہ کی سلطنت کے بعد پھر جب ان میں زوال آیا، اخلاقی زوال، دینی زوال، شریعت کو پسے پشت ڈال دیا، عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے، دنیا پرستی جو ہے ان کی رگوں کے اندر رکھ بس گئی، پھر عذاب آیا. پہلے یونانیوں کے ہاتھوں آیا، پھر رومیوں کے ہاتھوں آیا. 80 عیسوی میں پھر قتل عام ہوا یروشلم میں، پھر حیدر سلیمانی کی بے عزتی ہوئی، بے حرمتی ہوئی، 120,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے. اور اس دن سے پھر رومنز نے ان کو وہاں سے نکال باہر کیا. 600 برس تک پھر یہودی یروشلم میں داخل نہیں ہو سکے. یہ تو پھر حضور کی بعثت کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قید خلافت میں یروشلم فتح ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں، تو حضرت عمر نے اسے اوپن سٹی قرار دیا، یہودیوں کو بھی اجازت دی کہ تم آ سکتے ہو. اس وقت انہیں داخلہ نصیب ہوا ہے، 600 برس تک یہودی یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ عذاب کے ادوار تھے کہ جو ان پر آئے. کاش کہ آپ اپنی تاریخ سے بھی کچھ واقف ہو. میں نہیں، یہی ہمارے ساتھ ہو چکا. پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت سے، حضور خود عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی فضیلت ہے جو عربوں کو حاصل ہو گئی. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام مبارک اتارا، انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. تو بہت بڑی فضیلت عربوں کو اللہ نے عطا کروائی، اور 300-400 برس تک عرب ہی پورے عالم اسلام کے اوپر سربراہ رہے. انہی کے ہاتھ میں قیادت تھی، دور بنو امیہ، دور بنو عباس، ادھر اندلس میں بھی بنو امیہ کی حکومت قائم تھی، اتنا وسیع و عریض رقبہ. لیکن پھر جب وہی عیاشیاں شروع ہوئیں، جب بغداد کے محلوں کے نقشے بھی وہی ہو گئے جو دنیا کے دوسرے حکمرانوں کے محلات میں ہوتا تھا، رقص و سرود کی محفلیں جمنے لگی، پھر اللہ کا کوڑا برسا. پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں پٹائی ہوئی، لاکھوں مسلمان مارے گئے، یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا، 88 برس تک عیسائیوں کے ہاتھ میں رہا. اس کے بعد مشرق سے سیلاب آیا تاتاریوں کا، کروڑوں مسلمان قتل ہوا. اب لاکھوں کی بات نہ کیجیے. تاتاریوں کا اگر واقعہ آپ کو معلوم ہو، خارزم شاہ کی پوری مملکت ختم ہوئی، پورا افغانستان، پورا ایران، پورا عراق تحت تحت ہو. یہ بہت بڑا عذاب تھا. آخری خلیفہ بنو عباس کے مستعصم باللہ، انہیں محل سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈال کر، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے زور پلے انہیں پچھلا. شیخ سعدی نے فریاد کہی تھی، آسمان را حق بود گر خوب عبارت بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. وہ دن اور آج کا دن اللہ تعالی نے عربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے محروم کر دیا. اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس کو ان کی پہلے ہی سے پیشین گوئی کر دی گئی تھی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. دیکھو تمہیں ہم نے بہت اونچا مقام دیا، تمہاری زبان میں اپنا کلام پاک نازل کیا، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے، تمہاری قوم سے تعلق رکھنے والے ہاشمی تھے، پرسی تھے، ہاشمی تھے، مکے کے رہنے والے تھے، تم میں سے، بڑی فضیلت ہے. لیکن تم نے اگر پیٹ دکھا دی اس مشن کو جو تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے، تو تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے. چنانچہ مسلمانوں کا جو دوسرا عروج آیا وہ عربوں کی قیادت میں نہیں تھا. یہ عجیب معجزہ ہوا ہے تاریخ میں، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، فاطمہ مل گئے کعبے کو سلم خانے، جن تاتاریوں کے ہاتھوں پٹوایا، کروڑوں کو قتل کروایا، انہی کے ہاتھ میں اللہ نے اپنے دین کا جھنڈا تھما دیا، اب انہی کی قیادت عطا فرما دی. ترکان تیموری جنہیں ہم مغل کہتے ہیں، ہندوستان میں عظیم سلطنت قائم ہوئی. ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی، اور پھر ترکان عثمانی، دی گریٹ آٹومان امپائر، سلطنت عثمانیہ، تین بڑے آدموں کے اوپر پھیلی ہوئی، پورا شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، ویانا تک کا محاصرہ کیا ترکوں نے، اور پورا مغربی ایشیا، پورا یہ جزیرہ گمائے عرب، یہ تو دوسرا دور ہماری عظمت کا دور تھا. لیکن پھر جب پھر ہم پر وہی عیاشی، دنیا پرستی، تن آسانی، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤت و رباب آخر، جب یہی ہمارے لچھن ہوئے پھر عذاب آیا. دیکھیے تم پر بھی عذاب آیا تھا، پھر دوسرا دور وہ یورپ کی قوموں کے ہاتھوں آیا، یونانی اور رومی دونوں یورپی اقوام، ہم پر بھی آیا ویسٹرن امپیریلزم، انگریز آ گئے، فرانسیسی آ گئے، بلندیزی آ گئے، اطالوی آ گئے، ایک ایک کر کے ہماری سلطنت گرتی چلی گئی. ہندوستان انگریزوں کے ہاتھ میں، انڈونیشیا، ملائیشیا ڈچ کے ہاتھ میں، کوئی فرانسیسیوں کے ہاتھ میں، لبنان فرانسیسیوں کے پاس، عراق انگریزوں کے پاس، مصر پر غلبہ انگریزوں کا، لیبیا پر اطالویوں کا، پوری سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی اس صدی کے آغاز میں. کسی انگریز نے لکھا تھا کہ تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی کہ وہ عظیم سلطنت جو عمر دی گریٹ، عمر دی گریٹ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو، فاروق اعظم نے جو عظیم سلطنت قائم کی تھی، اس کی دھجیاں ایک انگریز کرنیل نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی، لارنس، کرنل لارنس، جس نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا ترکوں کے خلاف. ورنہ ابھی تک عثمانی ترک، ان کے لہو میں اتنی گرمی موجود تھی کہ وہ مغربی اقوام کے تحت ان کے سامنے شکست کھانے والے نہیں تھے. جب ان کی پیٹھ میں چھڑا ٹھوپا ہے عربوں نے اور بغاوت کی، یہی مکے کا شریف حسین، بغداد کا جو آج جو بادشاہ ہے، اردن کا اس کا پردادا بغاوت کی اس نے, ہزاروں ترکوں کو انہوں نے شہید کیا. تب یہ تھے ان سے وعدہ یہ کیا تھا انگریزوں نے کہ تمہیں آزادی دیں گے, لیکن وہ آزادی کیا ملی کہ ترکوں کی سلطنت ختم ہونے کے بعد حصے بکھرے, یہ فرانس لے جائے, یہ برطانیہ لے جائے, یہ فلاں لے جائے, یہ اس کا حصہ ہے, یہ ہمارے زوال کا دوسرا دور. میں تفصیل میں اصل میں جا نہیں سکتا, میں پھر مشورہ دوں گا, میرے اس مضمون کو پڑھیے. ہمیں اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے. یہ قافلہ جو ہے قافلہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور کی امت کا قافلہ ہے, یہ کن کن وادیوں میں سے ہو کر گزرا ہے. ایک بات اور سن لیجئے, بات کڑوی ہے, میں معذرت خواہ ہوں, ہمیں بھی بڑا ڈر ہے, ہم تو امت مرحومہ ہے, ہم تو حضور کی امت ہے, لہذا ہمارا تو خاص مقام ہے, ہم تو شفاعت کے حقدار ہیں بلکہ ٹھیکے دار ہیں, ہم جو چاہے کریں, حرام خوریاں کریں, لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے, لہذا ہمیں تو نجات ہو ہی جائے گی. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہی غرہ تھا یہودیوں کو, ان کا قول قرآن میں نقل ہوا ہے, نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں, اس کے بڑے چہیتے ہیں, لاڈلے. ان کا قول دو جگہ قرآن میں آیا ہے, لن تمثل النار الا یوم معدودہ, اور معدودات اسی جگہ آیا ہے, ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر زندگی کے چند دن. اب وہ تو ہمیں جہنم میں اللہ ڈالے گا نہیں, ہم تو اس کی اولاد کے مالک ہیں, لاڈلے ہیں, چہیتے ہیں. غور کر لیجئے, وہ سب کے سب ابراہیم کی نسل سے تھے, وہ سب حضرت یعقوب کی اولاد ہیں, ہم تو سب محمد کی نسل سے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب کے مانوی باپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن سلبی طور پر امت مسلمہ پوری کی پوری حضور کی نسل سے تو نہیں ہے, وہ تو تھے ہی نسل سے, بنی اسرائیل, اسرائیل کی اولاد, اسرائیل کے بیٹے, تو انہیں تو غرہ ہو گیا, نحن ابناء اللہ واحباؤہ. قرآن نے کہا فل مایو آزبو کم بے سنو بے کم بل ان تم بشر من خلق, ایسے ہی لاڈنے ہو تم تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے, تمہارے گناہوں کی پاداشی, لمایو آزبو کم بے سنو بے کم بل ان تم بشر من خلق, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی وہ ایسے ہی انسان ہو جیسے اللہ نے دوسرے انسان پیدا کیے. اللہ کا معاملہ افراد سے بھی قوموں سے بھی دین کے حوالے سے ہے, جیسے کہ اقبال نے کہا بہت خوبصورت شعر کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے, لیکن اگر محمد سے بے وفائی کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے دین کو پیٹھ دکھا دی جائے, انہوں نے جو مشن ہمارے حوالے کیا ہے اس کو ترک کر دیا جائے, انہوں نے تو اپنے پیٹ پر پتھر مار کر دین کا کام کیا تھا, ہم عیاشیاں کریں, ایش کریں, اور دین جو ہے وہ زبوحال ہو. تو کبھی مسیح کہا تھا پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مت ہے ہر جذب کے بعد, دریا کا ہمارے لیے اترنا دیکھے. خالی کی مصدق کے دو اشعار تو بہت سے لوگوں کو یاد ہوں, لیکن ہمارا حال کیا ہے, ہماری ساری توانائیاں دنیا بنانے میں, جائیداد بنانے میں, دنیاوی چیزیں جمع کرنے میں, خون پسینہ ایک کر کے آپ پیسہ کماتے ہیں, پاکستان جاتے ہوئے کوئی ٹرانزسٹر ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ بڑا قیمتی سا جو ہے بریف کیس ہاتھ میں ہوتا ہے, سامان جمع کیا جا رہا ہے, لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس رسول کے ہم امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کیا ہمارے اوپر ذمہ داری آئی, کیا فریضہ ہمیں سونپ کر گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا قانون اور قاعدہ کیا ہے, جس طریقے سے یہود خود قرآن کہہ رہا ہے فضلتکم علی العالمین, تمہیں تمام جہان والوں پر میں نے فضیلت دی تھی, لیکن جب ان کے کرتوت وہ ہوئے تو اللہ نے سزا دی, انہیں آخری موقع دیا گیا. یہ بھی سورہ بنی اسرائیل جو اس کی پہلے رکوع میں ہے, آسار ابو کو منجر خبر کو مہین تم رکنا, دیکھو اب بھی تمہارا رب تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے, تمہارا رب جو ہے اس کی رحمت اب بھی آغوش کھول کر تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اگر تم نے وہی روش قائم رکھی جو پہلے تھی تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے ہیں, اور اگر اللہ کی رحمت کے دروازے میں داخل ہونا ہے. وہ رحمت کا دروازہ کون سا ہے؟ ان ھذا القرآن یهدی للتی هی احسن. میری درخواست ہے آج ہی کوشش کیجئے سورہ بنی اسرائیل کا یہ پہلا رکوع جا کر پڑھیے. کوئی تفسیر کھول لیجئے، کوئی حواشی دیکھ لیجئے، یہ اسی کی آیات ہے جو کوٹ کر رہا ہوں. یہ رحمت کا دروازہ قرآن میں آؤ، داخل ہو جاؤ، محمد پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ. لیکن تم ہونا، اگر تم وہی روش جاری رکھو گے جو پہلے تھی تو ہم بھی وہی کریں گے، پھر تمہیں سزا دیں گے. اب میں آخری بات اس زمن میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، محدود چند لوگ ایمان لائے، چند عبداللہ ابن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء یہود میں سے تھے، لیکن نہ ہونے کے برابر. من حیث المجموع یہودیوں نے حضور کی دشمنی پر کمر کس لی. سورہ آراف میں ذکر موجود ہے کہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تم پاؤ گے یہودیوں کو. اس کے تعداد میں ان پر سزا جاری رہی، رحمت خداوندی کے دروازے میں خود انہوں نے داخل ہونے سے انکار کر دیا. مجھے بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو خود ہی انکار کر دے. الا من ابا، صحابہ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے، جنت میں داخل ہونے سے انکار کون کرے گا؟ انہوں نے سوال کیا وہ من ابا، حضور کون انکار کرے گا جنت میں داخل ہونے سے؟ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو خود انکار کر دے. سوال کیا گیا قیل و من ابا، قال من اتانی دخل الجنہ فمن اتانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا گویا کہ اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. اس کا پیارا انداز ہے سمجھانے کا، پہلے بات وہ کی جس سے لوگ چونک جائے کہ بڑی عجیب سی بات ہے، کیا فرما رہے ہیں آپ کہ جنت میں داخل ہونے سے کوئی شخص انکار نہیں کرے گا؟ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ میری اطاعت کرو گے، میری اطاعت جنت کا دروازہ ہے، میری اطاعت نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے تو گویا کہ تم جنت کے داخل ہونے سے انکار نہیں کرو. اسی طرح گویا کہ یہود نے اللہ کی رحمت کے دروازے میں داخل ہونے سے انکار کیا، کمر کس لی. اور آج بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، پوری مسلمان امت اور عالم اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ آج یہودی تنہا نہیں ہے، آج یہودی عیسائیوں میں اور خاص طور پر عیسائیوں میں سے ویس، یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات میں، اگر پڑھا ہو انگریزی اخبارات اگر آپ پڑھتے ہو تو، خلیج کی جنگ کے دوران یہ لفظ بہت عام ہوا، ویس. ویس کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو ویس کے معنی بھیڑ ہے، وہ جو کاٹ لیتی ہے، ویس سوج جاتا ہے آپ کا منہ. ویس در حقیقت وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹ کا مخفف ہے، گورے اینگلو سیکشن نسل کے لوگ جو پروٹیسٹنٹ ہیں، عیسائیوں میں سے کیتھولک بھی ہے پروٹیسٹنٹ بھی، لیکن پروٹیسٹنٹ عیسائی اینگلو سیکشن نسل کا اور گورا بنگل کا، وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹ. امریکہ، انگلستان اور فرانس، یہ تینوں کی عظیم اکثریت جو ہے ویس ہے، اور آپ نے دیکھا یہ مٹھی انہی کی بنی ہوئی ہے، ہر معاملے میں ان کی رائے ایک ہے، اور ان کے اوپر آج یہودی مسلط ہے، یہودی سواری کر رہا ہے ویس کے اوپر، یہود کا قبضہ، فرنگ کی لگے گا بن جائے یہود. اس حوالے سے معاملہ ذرا مختلف ہے، ورنہ اس صدی کے درمیان تک سب نوٹ کیجیے، عذاب الہی کا اتنا بڑا کوڑا ان کے اوپر پڑا تھا، جرمنوں کے ہاتھوں، ان کا اپنا قول یہ ہے کہ 60 لاکھ یہودی ختم کیے، ہولوکاسٹ یاد ہے، ہولوکاسٹ انہوں نے پکچر بھی بنا رکھی ہے، بڑی لمبی ہے. جب بھی کبھی امریکہ میں ہوتا ہے کہ یہودیوں کے خلاف کوئی جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں تو ٹیلی ویژن والے ہولوکاسٹ دکھاتے ہیں تاکہ یہودیوں کے حق میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جائے کہ یہ قوم بڑی مظلوم قوم تھے، جرمنوں نے کس طرح ان کے 60 لاکھ آدمی قتل. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ کا جو عدد ہے یہ کچھ مبالغہ ہے. یہودی جو ہے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی انہوں نے تعداد بڑھا دی, لیکن ان کے خیال میں بھی 4 ملین تو تھے, 40 لاکھ کوئی معمولی تعداد ہے. ذرا غور کیجیے, آپ نے شاید سنا ہو ہٹلر نے اسپیشل پلانٹ بنائے تھے اس لیے کہ 40 لاکھ آدمیوں کو قتل کر کے مصیبت ہو جائے کہ ان کی لاشوں کا کیا کریں گے, کتنے کپڑے کھودے, کتنا ایندھن خرچ کرے, کونے جلائیں. زیادہ اسپیشل پلانٹ بنائے گئے. وہ پلانٹ کیا تھا, ایک طرف گیس چیمبر ہے, ادھر سے یہودی داخل ہو رہا ہے, اندر گیس ہے زہریلی, مر گیا. کپڑے پہلے اتروا لیتے تھے تاکہ جو بھی ہے وہ کپڑا تو کم سے کم بچ جائے. اس کے بعد جیسے آپ کو معلوم ہے آٹومیٹک فیکٹریز ہوتی ہے, وہ پتا کر رہا ہے یہودیوں کی لاشیں جا رہی ہیں, ان کا پھر بیما ہو رہا. پھر ان کو ایسے پروسیس سے گزارتے تھے کہ آخر میں سے نکلتا تھا بدبودار سیاہ رنگ کا مائے سیال, نہ کوئی ہڈی نہ کوئی گوشت نہ کوئی نام و نشان, تاکہ کہیں ڈیڈ باڈیز کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے اور لاکھوں روپیہ خرچ کرنا نہ پڑ جائے. ایک پلان بنایا, یہ اس صدی میں ہوا ہے. یہ دوسری بات ہے, اپنا ناواقف ہو, دنیا کے حالات کو ہم نہیں جانتے, نہ اپنی تاریخ کو جانتے, نہ اس وقت کی دنیا کی تاریخ کو جانتے. یہ ہولوکاسٹ, یہ گویا کہ آخری کوڑا کھاتے جو یہود کے پیر پر پڑا ہے. اس کے بعد سے یہود کا ایک عروج شروع ہوا. 1948 میں ان کی ریاست قائم ہو گئی. پہلی جنگ اسی وقت ہوئی تھی, عربوں کو شکست ہوئی. دوسری جنگ 1967 میں ہوئی, عربوں کو زبردست شکست ہوئی. بڑے بڑے علاقے انہوں نے ہتھیار دیے, پورا سینائی پیننسولہ, گولان ہائٹس, یہ سب کچھ کیوں ہے. اب میں تیسری تلخ بات کہہ رہا ہوں, برا نہ مانے, میں چاہتا ہوں آپ حقیقت حقیقت کو سمجھیں, صرف اپنے مذمومہ خیالات میں نہ رہیں. جن کا امانیوں ہوں ان ہاتھوں برہانہ کو ان کو تو سازت, نسل حقیقت کو سمجھیں. اگر یہ ہولوکاسٹ ہوا ہے یہودیوں پر اس صدی میں, اور حضور کا فرمان یہ ہے لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمًا نَعْلِ بِالنَّعْلِ, کیا حضور کا یہ فرمان یہاں جھوٹا ہو جائے گا؟ میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہو کر رہے گا جو یہودیوں پر ہوا, بنی اسرائیل پر ہوا, جیسے ایک جوتی دوسری جوتے سے مشابہ ہے. میں اس کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں پر عذاب کی ایک بڑی زبردست بھٹی اب دہکنے والی, وہ فتنہ تھے جس کی مسیح الدجال, آپ گاؤں میں آج کل سنتے ہوں گے, وہ نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, اے اللہ تیری پناہ طلب کرتے ہیں مسیح الدجال کے فتنے سے. حضور نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب نہ کی, اور خود حضور کی دعا تھی, معقولہ دعا ہے, منقول دعا ہے, مشہور دعا ہے, وہ اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, اے اللہ میں فتنۃ المسیح الدجال سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. حدیث کی کتابوں میں کتاب المناہی باقاعدہ باب ہے, ملہم جسے کہتے ہیں, آپ کو مجھ سے بھی زیادہ واقف ہوں گے, گوشت کی دکان ہوتی ہے ملہم, ملہم لکھا ہوتا ہے جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. کتاب المناہم, ایسی عظیم جنگیں ہوں گی کہ جن میں انسانی گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے. یہ فتنہ ہے کہ جو اس وقت زیادہ دور نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بات اب گویا کہ دستک دے رہی ہے ہمارے دروازے پر, اس لیے کہ یہودیوں کا پختہ ارادہ ہے گریٹر اسرائیل قائم کرنے کا, اور مسلمانوں میں کون ہے جو ان کا راستہ روک سکے, کون سی طاقت ہے. جو بھی ہمارا حال ہے وہ آپ کو معلوم ہے. کچھ تھوڑا سا اگر امکان تھا کہ کوئی ایٹم بم وغیرہ بنا لے عراق, تو تحس بحث کر کے ان سے تو حملہ پچھلا کھایا کیا کو بنوا لیا. حماقت خود اس کی صدام حسین کی, جو جال بچھایا امریکہ نے اس میں پھنس گیا. مہاراج پرندہ آتا ہے دام میں پھنستا ہے تو اس کی اپنی کوتاہی ہے, اپنی غلطی ہے. دام بچھانے والا دام بچھاتا ہے, تم کیوں اس دام کے اندر پھنسے؟ لیکن نتیجہ تو یہ نکلا نا, چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا بیان, شواس کوف جو تھا خلیج کی جنگ میں جو چیف جو ان کا سب سے بڑا جرنیل تھا, اس نے بعد میں کہہ دیا ہم نے یہ جنگ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی. یہ بات کوئی سیاستدان کبھی نہیں کہے گا, فوجی فوجی ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں, فتی ہے مسئلہ بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا تو سچی بات نکل گئی. اس لیے کہ عرب ممالک میں اور کوئی نہیں ہے کہ جو اسرائیل کا راستہ روک سکے. اگلی رہتی تھوڑی بہت کوئی خطرے کی کوئی بو اگر ہے تو پاکستان سے, اندیشہ ہے کہ کوئی نیوکلیئر پاور کوئی ہے یا ہو سکتا ہے. تو جو حال پاکستان کا انہوں نے کیا اس وقت وہ آپ کو معلوم ہے, اس وقت تو ہم نوٹس انڈر نوٹس ہے نا, مہلت دی ہوئی ہے ہمیں. ایکسپلین وائی یو شوڈ ناٹ بی ڈکلیئرڈ اے ٹیررسٹ کنٹری, بلا کہو کیوں نہ تمہیں ٹیررسٹ کنٹری جو ہے قرار دے دیا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ غالباً ہماری حکومت گھٹنے ٹیک چکی ہے. افغانستان کے معاملے میں بھی جو امریکہ کی پالیسی ہے اسی پالیسی کو لے کر اب چل رہے ہیں, اور جہاں تک نیوکلیئر معاملہ وہ کیا کریں, ہمارے اندر وہ سکت تو نہیں. بات یہ ہے میں کسی کو اوپر تنقید نہیں کر رہا, حالات جو ہیں جو شخص بیٹھا ہوتا ہے حکومت میں اسے پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری حالت کیا ہے. باہر کھڑے ہوئے شخص کے لیے تو بڑی آسانی ہے جو چاہے تنقید کر دے, جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا رہا. بے نظیر کی حکومت تھی تو آئی آئی شور مچا رہی تھی کشمیر کشمیر کشمیر, بلکہ لال قلعے پر جھنڈا لہرانے کی باتیں ہو رہی تھی. جب آئی آئی کی حکومت ہو گئی تو ٹھوس ہو کر رہے, اس لیے اندر بیٹھ کے پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, بھارت کی طاقت کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے, اور آج دنیا میں کون ہمارا ساتھی رہ گیا. وہ جو ہمارا سرپرست تھا جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ حالات بہت خراب آ گئے, اور اس وقت وہ مسیح الدجال, یعنی سمجھ لیجئے کہ مسیح الدجال سے مراد کیا ہے, یہ آپ نے لفظ تو بہت سنا ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں اس کی حقیقت کو سمجھیں. یہود کے ہاں تورات میں اور دوسرے انبیاء کے صحیفوں میں پیشین گوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک مسیح کو مبعوث کریں گے جو یہود کی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ دلا دے گا. وہ حضرت مسیح تھے جو اللہ نے بھیج دیے علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو یہود نے نہیں مانا, جادوگر قرار دیا, میری زبان رکتی ہے, ولد الزنا قرار دیا, واجب القتل قرار دیا, مرتد قرار دیا, اللہ کے رسول اور اپنے اس پردے سوری پر چڑھا بھی کیا. یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا, کیوں نے اللہ نے زندہ انہیں آسمان پر اٹھایا, انہوں نے تو اپنے بس پر تھے, انہوں نے تو سولی پر چڑھایا, لہذا وہ جگہ ان کے ہاں ابھی خالی ہے. وہ پیشن کوئی جیسے آپ کہتے ہیں ویکنسی ہے اس دفتر میں, کوئی ویکنسی ہے تو ویکنسی ہے نا ان کے ہاں. پیشن کوئی تھی کہ ایک آئے گا جو تمہارا نجات دہندہ ہوگا مسیح, وہ مسیح آئے علیہ الصلوۃ والسلام کی ساجد مریم, ان کو رد کر دیا نہیں مانا, باقی وہ منتظر ہے نا مسیح کے. اب کوئی ان کا لیڈر کھڑا ہوگا جو کہے گا میں مسیح ہوں. اس لیے دجال, دجال کسے کہتے ہیں؟ فریب دینے والا, جھوٹا مسیح, دھوکہ دینے والا مسیح. دجل کہتے ہیں فریب کو, جو مسیح نہیں ہوگا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا, اور وہ اس کا اب جو بیڑا اٹھائے گا کہ اس عظیم تر اسرائیل کو میں قائم کروں گا. اور اس کے ضمن میں نوٹ کر لیجئے, پہلا اندیشہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد اقصا کی بے حرمتی ہوگی. یروشلم کو انہوں نے اپنا دارالخلافہ بنانا طے کر لیا ہے, ایمبیسیز کھلنی شروع ہو گئی ہیں, ایودھیا کی مسجد پر انہوں نے مسلمانوں کی غیرت کو کا بھی امتحان لے لیا. یہ میں اب آپ کو سنا دوں, بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا, عبد القادر روہیلا ایک نظم ہے. اس نے مغل شہنشاہ جو بھی اس وقت کے تھے, شہنشاہ نام کے رہ گئے تھے, ان کے اوپر بغاوت کی اس کے خلاف, پھر اس کی آنکھیں روہیلا کس قدر ظالم جفا جو کیلا پروت تھا, نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں لوکے خنجر سے. اس روہیلا نے, عبد القادر روہیلا, اس میں اندازہ کرنے کے لیے یہ تیمور کے گھرانے میں کوئی غیرت باقی رہ گئی یا نہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. وہ جب گیا محل میں بیگمار تھا, وہ بیگمار تو گویا کہ اس کی مقبوہ کنیزیں ہیں, تو یہ بیگمار تھی, ان کے حرم میں جا کر اپنا خنجر پٹکا کھول کر اور اپنی تلوار رکھ کے اور لیٹ گیا اور بہانہ بنایا کہ سو رہا. اس نے دیکھا کہ ان میں سے کسی میں غیرت ہے کہ میرا خنجر لے کر مجھ پر حملہ آور ہو جائے. اگر غیرت نام کی کچھ ہے, کر سکے نہ کر سکے کوشش تو کرے گی, لیکن بے نواز میں سے کسی نے وہ کوشش نہیں. تب اس نے کہا کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. ایودھیا کی مسجد پر یہی معاملہ دشمنان اسلام نے امت مسلمہ کی نفس کو ٹیسٹ کر دیا. کیا ہوا, کتنے ملک ہیں, کوئی ایک ملک بھی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکا کہ یا تو مسجد دوبارہ تو تعمیر کرو, ورنہ کم سے کم یہ کہ ہم تمہارے ساتھ سفارت کی بات اٹھا ہو سکے گا. ٹھیک ہے, جنگ کرنے کی اگر سکت نہیں ہے, جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھتے, اتنی غیرت تو ہو, اتنی تو ہو کہ تمہارے ساتھ تجارت کی تعلقات منقطع کر لیں گے. کوئی ایک ملک نہیں نکلا, اور کیا نکلے گا, پاکستان نہیں نکلا. اندازہ کیجیے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اور آپ کے ہی میں ہوگا کیا ہندوستان اور اسرائیل کے چونکہ ریلیشن بھی قائم ہو چکے ہیں, ان کا وزیر خارجہ جانے والا تھا, میں تو ان دنوں اخبارات وغیرہ پہ کٹ آف رہا ہوں اپنے سفر کی وجہ سے اور اسپیشل خاص وزٹ ہے, تو مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ بھٹی دہنے والی ہے. جیسے وہاں ایودھیا کی مسجد گری, جن مسلمانوں میں کچھ جوش و خروش کھڑے ہو گئے احتجاج کے لیے, ہزاروں خون دیے, اسی طرح یہاں پر بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, کچھ ہوں گے. پوری پوری قومیں تو مردہ ہو چکی ہیں, حکومتیں مردہ, لیکن افراد تو ہیں نا جن کے اندر کوئی غیرت جاگ جائے. ہیں لوگ موجود, نوجوان موجود ہیں, جہاد افغانستان تک میں جا کر لوگوں نے جانے دی, عرب ممالک سے لوگ گئے, اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا ہے لوگوں کے اندر. اگرچہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, لیکن ہے تو صحیح نہ, وہ اگر احتجاج کریں گے بھون دیے جائیں. یہ بھٹی دہکنے والی ہے, اور وہ عذاب اور وہ فتنہ مسیح الدجال اب ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے. اس کی تو اصل بھٹی اس علاقے کے اندر جو عرب ملک کہلاتے ہیں انہیں میں دہکے گی, اس لیے کہ اسرائیل کا کلیم یہی ہے نا, وہ پورا عراق چاہتا ہے, پورا شام چاہتا ہے, پورا فلسطین چاہتا ہے, مصر کا سارا رخیب علاقہ چاہتا ہے, ترکی کا تھوڑا سا جنوبی علاقہ چاہتا ہے, اور حجاز یہ عرب کا بھی, جتنا بھی اس کا پورا جزیرہ نمایا عرب ہے, اس کا تقریباً ایک تہائی کا کلیم اس کا ہے مدینہ سمیت. مکے کا کلیم نہیں ہے, گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے جو ان کے پیش نظر ہے, جو مکہ نہیں, لیکن مکے میں کبھی یہودی آباد تھے, مدینے میں پیر قبیلے آباد تھے. حضور کے زمانے میں بنو قریظہ, بنو قینقاع, بنو نضیر, پھر خیبر ان کا تھا, ان کے قبیلے تھے, ان کے باغات تھے, وہ ان کا قبیلے تھے. اور جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا احادیث میں یہ ہے کہ مدینے کے دروازے تک دجال پہنچ جائے گا, اور اس وقت حالات نظر آ گئے کہ کوئی اس کو روکنے والی طاقت کون سی ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا, پھر وہی یہودیوں کا قلع قمر کریں گے, معجزہ ہی ہوگا جس سے کہ یہودی طاقت ختم کی جا سکتی ہے. لیکن اب میں آ رہا ہوں اس حصے کی طرف جو زیادہ متعلق ہے مجھ سے اور آپ سے. اس علاقے میں جو ہالو کاسٹ ہونا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے, اور اس کی پیشن گوئیاں سری کہا اس موجود کتاب الملاحم میں پڑھ لی گئی حدیث کے ابواب ہیں. لیکن دوسرا اعتبار, اس اعتبار سے اہم ترین علاقہ وہ ہے جس سے میں اور آپ تعلق رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, جیسے اللہ نے اس خطے کو فضیلت دی تھی کہ اللہ نے اس خطے کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل کیا, ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 400 برس سے اللہ تعالی نے سرزمین ہند کو ایک فضیلت دی ہوئی, مجددین امت 1000 برس تک عالم عرب میں پیدا ہوتے رہے, جیسے ہی الف ثانی شروع ہوا دوسرا ہزار سال، مجدد الف ثانی کون ہے؟ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ. کہاں تھے؟ ہندوستان میں. کہاں دفن ہے؟ سرہند میں. یہ گیارہویں صدی کے سب سے بڑے مجدد، بارہویں صدی کے سب سے بڑے مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ. کہاں دفن ہے؟ دہلی. تیرہویں صدی میں عظیم تحریک جو اٹھی ہے، اگر کہ پورے عالم اسلام میں اٹھی، میں بھی فلانی اٹھے فلان میں، سدوسی اٹھے لیبیا میں، لیکن سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تحریک عظیم ترین جہاد کی تحریک تھی. دور صحابہ کے بعد سے ویسا خالص اسلامی جہاد پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے. پھر چودہویں صدی میں ایسے عظیم انسان پیدا ہوئے ایک فکر کے اعتبار سے، جدید فکر کے حوالے سے اسلام کی حقیقت کو رسواخ کرنا، علامہ اقبال جیسا مفکر پورے عالم اسلام میں آپ کو نظر نہیں آ سکتا. باقی شخصیتوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنی اپنی جگہ پر مولانا مودودی، ان کی کتابیں پورے عالم عرب کے اندر پھیلتی ہیں، الاخوان جیسی تحریک نے ان کی کتابوں سے استفادہ کیا، پر منا کہہ کر کے استفادہ کیا. اس صدی میں ان جیسا مصنف کوئی اور پیدا نہیں ہوا. مولانا ایاز صاحب، چھوٹی سی مسجد، بنگلے والی مسجد دلی، انہوں نے جو تحریک شروع کی ہے تبلیغی جماعت، دیکھیے مختلف تحریکوں سے آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود وہ دین ہی کے لیے کام کر رہے ہیں. کتنی عظیم تحریک ہے، لاکھوں انسان ہر وقت ایک حرکت کے اندر، اور وہ اپنے بسترے اٹھائے ہوئے ہیں، اپنا کھا کر اپنا خرچ کر، وہ لوگ گھوم رہے ہیں دنیا کے اندر. یہ ساری تحریکیں کہاں سے اٹھی؟ پھر پورے عالم اسلام میں آزادی کی تحریکیں چلی، عرب ممالک بھی آزاد ہوئے، انڈونیشیا بھی آزاد ہوا، ملیشیا بھی آزاد ہوا، لیکن کہیں اسلام کا نعرہ نہیں لگا. تمام آزادی کی تحریکوں میں واحد پاکستان کا نعرہ تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ کہیں واقع لگا. عربوں نے آزادی حاصل کی عرب نیشنلزم کی بنیاد پر، عرب قومیت کی بنیاد، لیکن پاکستان بنا ہے اسلام کے نعرے. تو یہ جو اللہ کی فضیلت، اللہ کی طرف سے احسانات خاص اس خطے پر ہوئے، اس حوالے سے ہم ایک بہت بڑے امتحان سے دوچار ہیں. یا تو ان احسانات کا حق ادا کریں، یا تو اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا اسلام قائم کریں، نظام خلافت برپا کریں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کو حقیقت، عملی حقیقت کی شکل میں پیدا کریں. اور اگر نہیں کریں گے تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے. جو حال ہمارا ہو چکا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکے؟ ہم نے کیا کیا؟ ایودھیا کی مسجد گر گئی، ہزاروں مسلمان ہندوستان کے اندر جو بھون دیے گئے، اور اکثر لوگ وہ ہیں جو پولیس کی فائرنگ سے مرے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ چند مندر ہم نے گرا دیے، انا للہ وانا الیہ راجعون. اس کے سوا کیا کر سکے؟ واقعہ یہ ہے کہ بہت سخت امتحان سے اس وقت پاکستانی قوم دو چار. بھارت کے مسلمان نے فرض کفایا کے طور پر پاکستان کے بنانے میں اپنا حصہ ادا کر کے ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے کہ لو. حالانکہ بھارت کا مسلمان آج بھی ہندو کا سب سے بڑا اوپر اعتراض یہ کہ تم نے پاکستان بنوایا. اور واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کی تحریک مسلم لیگ، اس کی اصل قیادت جو ہے وہ مائنورٹی قوم سے تھی. قائد اعظم کہاں کے تھے؟ بامبے میں تھے. پیدائش ان کی کراچی کی تھی، لیکن ساری ان کی تعلیم، ان کا پروفیشن، وہ تو بامبے میں تھے. سیاست کا آغاز بامبے سے کیا. اور کہاں کے تھے لیاقت علی؟ کہاں کے تھے خلیف الزمان؟ ساری کی ساری جو اصل قیادت تھی وہ کہاں کی تھی؟ ان کا یہ الزام ہے کہ تم نے پاکستان بنوایا. اس لیے وہ نعرے لگتے ہیں بی جے پی کے جلوسوں میں، مسلمان کے دو استھان، پاکستان یا قبرستان. بھارت میں تمہاری کوئی جگہ نہیں. یہ نعرے لگتے ہیں بھارت کے مسلمان. انہیں معلوم تھا کہ پاکستان اگر بنے گا تو ہمارا خطہ اس میں نہیں آئے گا. مدراس کے مسلمان کو تو معلوم تھا، بامبے کے مسلمان کو تو معلوم تھا کہ پاکستان بنے گا تو یہاں نہیں بنے گا. سی پی اور یو پی کے مسلمان کو تو معلوم تھا، بہار کے مسلمان کو تو معلوم تھا، پھر بھی انہوں نے پاکستان بنوایا. گویا کہ فرض کفایا کا بوجھ ہمارے کندھے پر رکھ دیا کہ لو اب تم بناؤ پاکستان اور قائم کرو اس میں اسلام. اگر اسلام قائم کر دیتے اتنا مضبوط ہوتا پاکستان, یہ دو لخت نہ ہوتا, دو ٹکڑے نہ ہوتے. تاریخ کی بدترین حزیمت جو ہمارے حصے میں آئی, 93,000 پاکستانی فوجی اور پیرا ملٹری فورسز کے لوگ, سپاہی سے لے کے جرنیل تک کچھ ہندو کے قیدی بنے, جس پر 8 برس تک حکومت کی تھی, بھیڑوں بکریوں کی طرح لاش کر, جیسے کبھی نبوکدنضر لے گیا تھا 6 لاکھ یہودیوں کو, اور وہ لے گیا تھا بیبیلونیا یروشلم سے. وہ 6 لاکھ یہودیوں میں بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں. جوان 93,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ہمارا 93,000 کنڈ جوان سپاہی سے لے کر جرنیل تک ہندو کا قیدی بنا دیا. مدھیہ پردیش کیا اس کے کنسنٹریشن کیمپس میں نہیں لے جایا گیا بھیڑوں بکریوں کی طرح؟ یہ ہمارے اوپر عذاب کا ایک کوڑا برس چکا ہے, اور اب ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک بڑے پل صراط پر کھڑے ہیں. یا تو ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں اور خلافت کا نظام قائم کریں, اور ورنہ ایک دوسرا ہولوکاسٹ اب وہاں ہونا ہے. تباہی اور بربادی کے ہم مستحق ہو چکے ہیں. اللہ کرم فرمائے, اللہ رحم فرمائے, اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے. جیسے قوم یونس پر عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے, پوری قوم گڑگڑانے لگی, سب اپنے گھروں سے نکل آئے, میدان میں جمع ہو کر توبہ کی, عذاب اللہ نے اس کا رخ پھیر دیا. یہی ہو سکتا ہے پاکستانی قوم اجتماعی سطح پر توبہ کرے. انفرادی توبہ سے صرف آخرت بچے گی. دنیا کے اندر تو جب عذاب آتا ہے, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, جب عذاب آتا ہے تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا. ہاں, انفرادی توبہ سے اپنی آخرت کو ہم سنوار سکتے ہیں, لیکن حالات کا دنیا میں رخ اگر بدلے گا تو اجتماعی توبہ سے بدلے گا. اگر پوری قوم جو ہے اجتماعی توبہ کرے, اور وہ اللہ کے اس وعدے جو اللہ کے ساتھ کیا تھا اسے پورا کرنے کے لیے کمر کس لے اور وہاں پہ نظام خلافت قائم کرے. ایک خوشخبری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. جب میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ایک ملحمہ تو اس علاقے میں ہونا ہے, ایک ہولوکاسٹ تو آنا ہے, لیکن یہ کہ جس زمانے میں یہاں پر دجال اور حضرت مہدی ان کے مابین جب جنگیں ہو رہی ہوں گی, ایک حدیث میں خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خراسان کے علاقے سے علم چلیں گے جو ایلیا میں نصب ہو جائے, مدد آئے گی اس علاقے سے. اور خراسان کا علاقہ اصل میں حضور کے زمانے میں خراسان کسے کہتے تھے؟ حضور کے زمانے میں خراسان وہ تھا جو آج کا افغانستان ہے, کچھ تھوڑا سا ترکستان کا علاقہ, کچھ پاکستان کا علاقہ اور کچھ ایران کا علاقہ, یہ خراسان کا علاقہ. تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ افغانستان میں جو خون بہا ہے, اگر کہ ابھی تک وہ آپس کی خانہ جنگی چل رہی ہے, کیونکہ وہ ایک امیر کے پاس پیچھے ایک شخص سے بیعت کر کے انہوں نے جہاد نہیں کیا, علیحدہ علیحدہ گروپ میں رہے, اس کی سزا ہے جو آج بھگت رہے ہیں. لیکن چونکہ خلوص کے ساتھ بھی بہت سا خون بہا دیا گیا ہے, لہذا بالآخر وہاں سے خیر برآمد ہوگا. اور ہندوستان کی اس پوری 400 سال کی تاریخ, اس کا سارا اثاثہ خلاصہ جمع ہو گیا پاکستان میں. شاہ ولی اللہ کا ورثہ کہاں ہے؟ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے اثرات اور وارث کہاں؟ پوری تحریکیں جو ہوئی ہیں, سید احمد بریلوی اور شاہ اقبال شہید کا خون کہاں جذب ہوا ہے؟ بالا کوٹ میں جذب ہوا ہے. مجاہدین نے کہاں جامع شہادت پوش کیا؟ بالا کوٹ میں. اس علاقے میں انشاءاللہ العزیز ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس اصول کے تحت کہ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ دکھائیں گے, شاید یہ لوٹ آئے, ہوش میں آ جائیں, جاگ جائیں, تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی تنبیہ دے کر پھر جگا دے, ہوش میں نہیں آئے, اور ہم اجتماعی توبہ کریں, عزم کریں کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, طے کر لیں کہ ہمارا جینا اور مرنا اور ہماری نماز اور قربانی سب اللہ کی. اگر اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کا عہد کر لیں اور پاکستان میں اسلام کو عمل قائم کرنے کے لیے نظام خلافت برپا کرنے کے لیے جدوجہد کریں, تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو فکر ہے, جو علم ہے, اور افغانستان میں جو مسل پاور جس کو آپ کہتے ہیں, جو طاقت ہے, جس قوم نے 10 لاکھ جانے دے دی ہے, وہ 20 لاکھ اور بھی دے سکتی ہے. جو قوم مرنا سیکھ لے پھر اس کے لیے موت کا کوئی خوف نہیں رہتا. یہ معاملہ تو افغانستان میں ہو چکا ہے. تو جو بھی سزا انہیں اس وقت مل رہی ہے اس بات کی کہ وہ ایک امیر کے پیچھے نہیں تھے, اس سزا کے بعد یہ جو میں آپ کو بتا دوں اللہ کا یہ قاعدہ ہے. صحابہ کرام کو بھی مستثنی نہیں رکھا اللہ نے اس بات سے. غزوہ احد میں سزا کس بات کی دی تھی؟ حضور کے ایک حکم کی نافرمانی کی ہے 35 بار. 50 صحابہ کو اس درے کے اوپر آپ نے معمور کر دیا تھا. دیکھنا یہاں سے بالکل نہ ہٹنا, چاہے تم دیکھو کہ ہم سب جو ہے ہلاک ہو گئے اور ہمارا گوشت نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے, تب بھی یہاں سے مت ہٹنا. صورت کچھ بدل گئی, پتا ہو گئی اللہ نے پتا نہیں اختلاف ہو گیا. یہ حضور نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا, یہ تو پتا ہو گئی ہے, لیکن جو لوکل کمانڈر تھے وہ روکتے رہے کہ مت ہلو یہاں سے. لیکن 35 اشخاص نے, ان 50 میں سے 35 نے حکم عدولی کی لوکل کمانڈر کی. میرے نزدیک حضور کی حکم عدولی انہوں نے نہیں کی, یہ صحابہ تھے, حضور کی حکم عدولی نہیں کر سکتے تھے. تعبیر کی انہوں نے کہ حضور نے جو حکم دیا تھا وہ شکست کی شکل میں تھا, اب تو پتہ ہو گئی. تعبیر جو ہے اس کے حوالے سے میری یہ بات بہت سے لوگوں کو ناپسند ہے. میں نے دہلی میں ایک مرتبہ تقریر کی تو ایک مفکر نے کہا کہ یہ خامخواہ صحابہ کرام کی طرف سے دفاع اور مداخلت کر رہا ہے, حالانکہ انہوں نے واقعی حضور کے حکم کی جو ہے خلاف ورزی کی. میری توجہ یہ کہ نہیں, تعبیر کی حضور کے حکم کی کہ حضور نے فرمایا تھا چاہے ہم سب ہلاک ہو جائے اور ہمارے گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے تب بھی مت ملنا, یہاں خطا ہو گئے لہٰذا صورت بدل گئی. تو تعبیر کو انسان کرتا ہے, البتہ لوکل کمانڈر کا خطی حکم عدولی ہو رہی, جبکہ نظم جماعت میں تو ظاہر بات ہے حضور نے فرمایا من اطانی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی, جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری. تو چونکہ لوکل کمانڈر کی نافرمانی کی گئی, اس ایک انڈسپلن پر اللہ نے سزا دی ہے. اور آپ کو معلوم ہے 35 صحابہ کی غلطی کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہوئے. حضرت حمزہ وہ تو ایک نہیں لاکھوں کے برابر تھے. حضرت موسیٰ بن عمیر جن کے ذریعے سے مدینہ میں انقلاب برپا ہوا, دونوں کے قبضے ہیں نا, جب بھی کبھی آپ زیارت پہنچ کے لیے جاتے ہوں گے. باقی 68 صحابہ کی ایک قبر ہے, ان دو کیا جاتا ہے, ان کا ایک خاص مقام ہے. حضرت حمزہ حضرت موسیٰ بن عمیر 70 صحابہ شہید ہوئے, اور اللہ نے صاف کہہ دیا سورہ آل عمران میں لقد خلقکم اللہ وعدہ, اللہ نے تو اے مسلمانوں تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اس تحصول ہوں بے اتنی, جبکہ تم اللہ کے حکم سے انہیں تحت تحت کر رہے تھے, کاٹ رہے تھے, تمہیں فتح دے دی تھی. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم تحبون, یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے, تم نے نظم کو توڑا, خلاف ورزی کی حکم کی, تو ہم نے تمہیں سزا دی. تو یہ سزا تو وہ شے ہے کہ جو مل کر رہتی ہے, اگر آپ ان اصولوں کے مطابق کام نہیں کریں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں بھی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کی سزا مل رہی ہے. بالآخر یہاں پہ پاکستان میں بھی جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس کی ہمیں سزا مل چکی. پاکستان دو لخت ہو چکا, اتنی بڑی شکست کا کرن کرنے کا ہمارے ماتھے پر ہے. آج ہندو کے دل سے خوف نکل چکا ہے پاکستان کا, جب تک یہ دو طرف سے جفا تھا بھارت کو, دو طرف سے شکنجے میں دو پاکستانوں نے جو ہے کٹا ہوا تھا. ہندو کی ضرورت نہیں تھی وہاں مسلمان کے اپنی طرف بہلی نگاہ سے دیکھ, معلوم ہوا کہ زنبور زنبور جو ہے کھل گیا. اب یہ دو علیحدہ ہو چکے ہیں. حال تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب گئے تھے ڈھاکہ تو ان کی خواہش تھی کہ وہ خالدہ جو ہے جو وہاں کی اس وقت وزیر اعظم ہے تو ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کرے ایودھیا کی مسجد کے بارے میں کہ دونوں وزراء اعظم کا مشترکہ اعلان آ جائے, مشترکہ بیان آ جائے. تو خالدہ ضیاء نے اس کو بھی پسند نہیں کیا, نہیں نہیں کہیں بھارت کے سامنے یہ بات نہ آ جائے کہ یہ دونوں بڑی بات ہے, یہ ہمارا حال ہے. تو بھارت کے ہندو کو کیا خوف ہے, یہ حالت ہے. تو حالت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کی ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک پل صراط پر، اگر تو اس سے گزر گئے تو پل صراط سے گزر کر جنت میں داخلہ ہوتا ہے، اگر تو ہم اس سے گزر گئے اور ہم کامیاب ہو گئے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کو بالکل قائم، پاکستان میں نظام خلافت کا جھنڈا کاٹ، تو پھر یہ کہ یہیں سے پھر مدد جائے گی، ان عربوں کے لیے بھی مدد آئے گی۔ اسی لیے حضور کی وہ بات کی ہے، مشرق کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ نیلے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، ٹھنڈی ہوا مشرق کی طرف سے، اور ہمارا ملک جو ہے اس عرب کے مشرق کے اندر واقع ہے۔ تو وہ خوشخبری بھی ہے، تعینیت بھی ہے کہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جب تک ہم کچھ کریں گے تو ہوگا، نہیں کریں گے تو عذاب الہی سے اللہ ہمیں ہٹائے گا، اور سخت ترین عذاب بھی آ سکتا ہے، اللہ ہمیں کسی قوم سے پٹوائے اور پھر اس قوم کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا تھما دے۔ آخر تاتاریوں کے ہاتھوں پٹوایا کہ نہیں، کروڑوں کو قتل کروایا اور پھر اپنا جھنڈا تھما دیا، خلافت بھی 400 برس تک کے عثمانیوں کے پاس رہی، خلافت عثمانیہ 400 برس تک خلافت جو ہے وہ ترکوں کے پاس نہیں، ہو سکتا ہے آج بھی ہمیں اللہ پٹوائے کسی سے، اسے اسلام کی توفیق دے دے، لیکن ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے، ہماری آخرت اور دنیا دونوں کا دار و مدار اس پر ہے، ہم اپنے فرق کو پہچانے، ہمارے اس ملک میں جو اللہ تعالیٰ کے اتنے ہم پر فضل ہوئے اس کے حساب سے ہماری ذمہ داری بہت بڑی، اور اس کا اگر ہمیں احساس ہو اور ہم قبر کس لیں کہ ہمیں اس ملک میں اسلام کا انقلاب برپا کرنا ہے، اسلامی نظام برپا کرنا ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ صورتحال جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لے، اور پھر وہیں سے اسلام کا اور نظام خلافت کے احیاء کا جو ہے اس کے عمل کا بھی نقطۂ آغاز ہمارا ملک اور ہمارا علاقہ اور افغانستان اور پاکستان ان دونوں کا آپس میں جو اتحاد ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نقطۂ آغاز بن جائے۔ اب میں آخری بات کہہ رہا ہوں، وہ کام کیسے ہوگا؟ دیکھیے بہت سی جماعتیں ہیں کام کر رہی ہیں، کسی جماعت کی نیت پر کسی کو شک کرنے کا حق حاصل نہیں، اور مجھے کم از کم میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں کسی کی نیت پر کوئی شک نہیں، لیکن یہ خیال ضرور ہے کہ جو طریق نبوی ہے اس پر ہم نے توجہ کو مرکوز نہیں کیا۔ ایک بڑا پیارا قول ہے حضرت ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ، خطبہ دیا تھا آپ نے جب حضرت عمر کو اپنا جانشین نامزد کیا ہے، اس وقت آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے میں الفاظ ہیں کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس طور سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، پہلا حصہ کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جس طور سے ان کی درستی ہوئی تھی، جس طور سے اس وقت اسلامی انقلاب برپا ہوا تھا، جس طور سے اس وقت اسلام کا نظام خلافت قائم ہوا تھا، آئندہ بھی ہوگا تو اسی طور سے ہوگا، کسی اور طور سے نہیں ہوگا۔ ہمارا حال اس وقت یہ ہے بدقسمتی سے کہ ہم جو دنیا میں چالو طریقے ہیں ان کو آزما رہے ہیں، ایک ہمیں کھلونا دے گیا انگریز، انتخابات میں حصہ لو، بظاہر تو بڑی سادہ سی بات نظر آتی ہے، اکثریت میں تم آ جاؤ گے تو جو چاہو قانون نافذ کر لیں، لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارا ملک بنیادی طور پر جاگیرداری، زمینداری، وڈیرا اور قوانین اور سرداران قبیلے کے بلوچستان میں، ساری پولیٹیکل پاور ان کے ہاتھ میں، 85% آپ کا ووٹر جو ہے دیہات میں رہتا ہے، ان کے انگوٹھے تلے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مزاری کی بجائے دوسرا مزاری آ جائے، ایک چچا کی بجائے بھتیجا آ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، بھٹو نے یہی کیا تھا، ایک طرف کوئی چچا تھا تو دوسری طرف بھتیجا اسی کا کھڑا کر دیا، لیکن ظاہر بات ہے یہ جب آئیں گے تو یہ اپنا نظام بدلنے دیں گے آپ کو، وہ تو زمین ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، جاگیرداری ختم ہونے دیں گے، انقلاب نام ہے نظام کو بدلنے کا، انتخاب سے نظام چلایا جاتا ہے بدلا نہیں جایا جاتا، لہذا انتخابات میں حصہ لینے سے کچھ حاصل نہیں۔ کچھ لوگوں نے سوچا ہے چھاپا مار فوجی طریقے ہیں دنیا میں چل رہے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی جو حضرات بھی ٹرائی کر رہے ہیں یہ طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، ہمیں تو سمجھنا یہ ہوگا کہ حضور کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو علامہ اقبال نے اشعار کہے تھے کہ وہ مصطفیٰ بڑا کافی اشرا کے دی ہم اگر بہو نہ رکھی دی تمام پورا مصطفیٰ کے قدموں میں اپنے آپ کو پہنچاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کو نام انہیں کا ہے، اگر وہاں تک نہیں پہنچو گے تو سب بولا بھی ہی بولا بھی ہے. آپ غور کیجئے، اگر بعض لوگوں کا خیال ہے صرف دعوت صرف تبلیغ صرف نصیحت صرف بات سے ہی کام ہو جائے گا، کیا حضور سے بڑا باعث کوئی ہو سکتا تھا؟ حضور سے بڑا مربی معلم مزکی کوئی ہو سکتا تھا؟ حضور کو بھی ایک وقت میں آ کے ہاتھ میں تلوار لینی پڑی کہ نہیں؟ اپنا خون بھی زمین پہ گر گرانا پڑا ہے، محمد کا خون صلی اللہ علیہ وسلم دو مواقع پر زمین میں جذب ہوا ہے. زیادہ دور نہیں آپ سے طائف، طائف کے ریگزار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جذب ہوا ہے، جب پتھراؤ ہوا ہے آپ پر اور آپ کے پائے مبارک لہو لہان ہو گئے اور خون اتنا گیا ہے کہ آپ پر کمزوری کی وجہ سے آپ بیٹھ گئے ہیں، تو دو گنڈے آئے ہیں، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا ہے کہ دوسرے میں اٹھو جاؤ. اللہ کی زمین، اللہ کا رسول، سید الاولین والآخرین، لیکن کیسے سختی کے لیے اس وقت آپ کی زبان پر فریاد آئی، اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقم قلت حیلتی وحوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا اپنے وسائل کی کمی کا، اپنے قوت کی کمی کا، الامن مکیلوں نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، الا بعید یا تجاہتا ہوں نہیں، اور الا عدوی من رکھتا ہوں نہیں، کیا میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے کر گزرے؟ یہ سارے معاملات یاد کیجیے، دامن عہد میں کیا ہوا ہے، تلوار کا وار یہاں لگا ہے، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خود کی دو کڑیاں جو ہے رخسار مبارک کی ہڈی میں کھس گئی، ایک صحابی نے پکڑ کر دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی تو ان کے دانت نکل گئے، پھر جب وہ نکلی ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، پورا چہرہ مبارک خون سے رنگین ہے، اس وقت بھی رشید آئی ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشی کا خطرہ نہیں، اس کے بغیر تو اسلام نہیں آ سکتا، جانے دیے بغیر اسلام نہیں آتا، اگر آ سکتا تو محمد سے بڑھ کر کون تھا لانے والا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محض تبلیغ سے اور دعوت سے اور نصیحت سے اور واضح سے اگر ہو جاتا، اور اسی طرح سوچ لیجئے کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ حضور کی توہین نہ سمجھ لیجئے گا، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم الیکشن کے راستے سے عرب میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ کوئی امکان ہے؟ حضور کی بات تو بہت دور ہے، نسبت خاص رابع عالم پاک، کیا اس ایران میں خمینی صاحب الیکشن کے راستے سے کامیاب ہو سکتے تھے؟ کبھی تو سوچیے، خدا کے لیے سوچیے، اس کا اپنے طریقے کار کو نظر ثانی کی، کہاں سمجھا رہے ہیں، کن کھلونے میں، کھلونے جو ہے ہمیں دے دیے گئے، کھلونے دے کے بہلایا گیا، مجھے اقبال نے کہا تھا الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے قوم آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. لیکن یہ کہ جو ہمارا سیاست دان ہے پروفیشنل سیاست دان، اس کا پسندہ ہے سیاست، وہ اس میں لگا رہے تو لگا رہے، لیکن جب دین کے خادم بھی اس راستے پر آتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، اس راستے سے اسلام نہیں آئے گا، صرف باد و تبلیغ سے بھی نہیں آئے گا، چھاپا مار جنگ سے بھی نہیں آئے گا، یہ آئے گا کس طور سے؟ پہلے دعوت، ایمان کی دعوت، یقین والا ایمان دلوں میں پیدا کرو، یہ نہ سمجھو کہ ایمان ہے میرے اور آپ کے پاس، ایمان ایسی گھر کیسے ہوتی کہ ہمارا ایمان بھی ہو، یہ حال ہو ہمارے کردار کا، ہماری زندگیوں کا یہ نقشہ ہو. ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، عقیدہ ہے ہمارے پاس، ایک موروثی عقیدہ ہے. قال الارا و آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يكن الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وہ دلوں میں داخل ہونے والا ایمان، یقین، جسے اقبال نے کہا ہے کہ یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے مقبول، وہ یقین والا ایمان. پہلا مرحلہ یہ ہے، آسان نہیں ہے، پھر جن کے دلوں میں بروشن شمع ہو جائے انہیں جمع کیا جائے، ایک امیر کے ساتھ سب اوقات کی بحث، جیسے کہ حضور نے صحابہ سے بحث کی تھی، حالانکہ آپ تو رسول تھے، ہر امتی پر آپ کی اطاعت فرض تھی، پھر کیوں آپ نے بحث کی؟ تاکہ ہمارے لیے اسوہ پیدا ہو جائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے، تو اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں تھا آپ کے بعد، اب تو کوئی بحث بھی تو ہو سکتی ہے، سید احمد بریلوی نے بحث کی تھی نا، مہدی سوڈانی نے بیعت کی تھی نا، ابلیس سلوسی نے بیعت کی تھی، بیعت کا کام چلا، پوری تنظیم جو قائم ہوئی ہے بیعت کا قائم ہوئی. اور وہ بیعت کیا تھی؟ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں دونوں میں یہ روایت موجود ہے، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمشرق والمغرب وعلى طرف علينا وعلى لا نناجل امر اهله وعلى نقول بالحق عندما قلنا لا نخاف في الله لومة لائم. ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی. حضرت عبادہ ابن ثابت راوی ہے اس کے رضی اللہ تعالی عنہ، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، چاہے ہماری طبیعت آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا ہو، چاہے آپ ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دیں، ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ اس کو کیوں امیر بنا دیا، یہ تو کل آیا ہے، میں تو پرانا آدمی ہوں مجھے کیوں بنایا، نہیں کہیں گے. اور جس کو آپ امیر بنا دیں گے اس سے بھی نہیں جھگڑیں گے، اس کا حکم مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، البتہ حق بات ضرور کہیں گے، رائے ضرور دیں گے، کسی کے ملامت کے خوف سے زبان بند نہیں کریں گے، مشورہ ضرور دیں گے، لیکن جو فیصلہ ہوگا جو حکم ہوگا اس کی پیروی کریں گے. یہ تنظیم تھی جو محمد نے پیدا کی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تربیت، یہ نماز روزہ کس لیے؟ افسوس ہے ہم نے ان چیزوں کو رسومات بنا لیا، ان کو مقصود سمجھ لیا، یہ مقصود نہیں ہے، یہ رسومات نہیں ہے. اقبال نے کیا خوب کہا تھا، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، لگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. اور رہ گئی رسم ادا ہوئے بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. سوا لاکھ کا مجمع تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں، آج 30-30 لاکھ آدمی جمع ہو جاتا ہے. ان 1.25 لاکھ نے دنیا کی تقدیر بدل دی، اور یہ 30-30 لاکھ آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور دنیا میں ایک بال برابر فرق پاتے نہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ رسم بنایا ہو، حرام کی کمائی سے ہر سال حج ہو رہا ہے، حرام کی کمائی سے ہر سال عمرہ ہو رہا ہے. کہاں سے آ رہے ہیں؟ سودی کاروبار، غلط طریقے، بلیک مارکیٹنگ، رشوتیں، حج ہو رہے. جبکہ حضور نے فرمایا کہ حرام کے پیسے سے کیے ہوئے حج اور حرام کے پیسے کا جس سے جس کا جسم بنا ہو وہ جب ہاتھ اونچا کرتا ہے جب وہ جگہ ہل تمام یا رب یا رب، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پکار اٹھا رہا ہے، پکار رہا ہے رب اے رب، وہ اللہ جس کا جاب ہونے ڈالے، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وہ مذہبہ حرام، وہ ملبسہ حرام، وہ ہوتے ابھی حرام، جب جو اس کے پیٹ میں جو کھانا پڑا ہوا ہے وہ حرام کھا ہے، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام سے حاصل کیا ہے، جو اس کا جسم بنا ہے وہ حرام کی کمائی سے بنا ہے، کیونکہ آج اگر آپ کو دنیا میں نظر آتی، یہ اصل میں روزہ نماز یہ تربیت کے لیے تھے، تاکہ اس سے تربیت ہو، نفس کے اوپر قابو پائے پاتے. ابھی آپ نے وہ آیات سنی، ہم نے تم پر روزہ اس لیے پر کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوا پیدا ہو. یہاں یہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا جھوٹ بول رہے ہیں، من لم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدا طعامہ و شرابہ، جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں ترک کیا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یہ فاقا ہے، یہ روزہ نہیں ہے. کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار رہتے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ خاص نہیں. اس لیے ہم نے ریچولس بنا لی، یہ تربیت ہے. تین طریقوں سے وہ حزب اللہ تیار کی، ایک پارٹی جماعت حزب اللہ، پناہ حزب اللہ یا اللہ کی پارٹی. چوتھی بات کیا ہے؟ جب تک یہ پارٹی اتنی مضبوط نہیں ہو سکی، ہو گئی کہ براہ راست چکر لے سکے، اس وقت تک حکم تھا چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. یہ نہیں کہ چھاپا مار ایکٹیویٹی شروع کر دو، ادھر تو اس کو مار دو، ادھر سے اس کو مار دو. آخر صحابہ اکرام کیا نہیں مار سکتے تھے جب صحابہ اکرام کو تکلیفیں دی جا رہی تھی مکے میں؟ بقیہ صحابہ کیا بے غیرت تھے؟ معاذ اللہ، کیا بزدل تھے؟ جب ابو جہل ہلاک کر رہا تھا حضرت سمیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی سزائیں دی ہیں؟ جوان بیٹے کو ستون سے باندھ دیا گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے ماں کو ننگا کیا گیا، آنکھوں کے سامنے، اور پھر پٹھا مارا ہے شرمگاہ میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت کم سے کم 40 مسلمان موجود تھے مکے میں، تو کیا بے غیرت تھے؟ ابو جہل کی فکر موت کیوں نہیں کر دی؟ لیکن نہیں، محمد کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے. نغمہ ہے بلبل شوری کا تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، صبر کرو. حضور سامنے سے گزرتے تھے، حضرت سمیہ کے شوہر حضرت یاسر کو جو شہید کیا ابو جہل نے، وہ معلوم ہے کیسے کیا؟ چار سال اونٹ بگائے ان کے ساتھ رکھتے، ہر ایک کے ساتھ بنے ہوئے، ایک رستے سے ان کا ایک بازو باندھ دیا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھ دیا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھ دی، چوتھے سے دوسری ٹانگ، پھر ان لوٹوں کو اڑایا ہے کہ پرچے ہو گئے. یہ سب ہو رہا تھا مکے میں. حضرت بلال کو، ایسے زندہ بلال کو گردن میں رسی ڈال کر اس طرح گھسیٹا جا رہا تھا مکے کی یہ نوکیلی خاتا، جو گلیاں تھی نوکیلی پتھریلی گلیاں، یہ جیسے کسی جانور کی لاش کو گھسیٹا جاتا. لیکن صاحب آپ کو حکم تھا صبر کرو، نو ریٹیلیشن، کوئی انتقامی کارروائی، کوئی جوابی کارروائی. زہر سے انگارے بٹھا دیے گئے زمین پر. خطاب سے کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرتا اتار دو، لکھ جاؤ تنگی پیٹ اس کے اوپر. ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے، اسے معلوم ہے وہ ادھر تو زندہ پھولنے لگے، اسے اجازت ہو تو دو چار کو مار کر مرے گا؟ اجازت نہیں ہے، محمد کا حکم نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے، اس پر سب. یہ چوتھا مرحلہ ہے منہج انقلاب نبوی کا. جب تک اتنی طاقت نہ ہو کہ براہ راست کھلے جب آپ کو جہاد اور قتال کا مارتا ہے، بہرحال تفاصیل میں جانے کا تو موقع نہیں. یہ ہے طریق نبوی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کار. اب بھی ہوگا اگر کچھ کام تو اسی راستے سے، کسی اور راستے سے اسلام نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے کسی کی حکومت بن جائے، وہ دو صاحب آ گئے تھے طوفان کی طرح، کوئی اور شخص آ سکتا ہے طوفان کی طرح. ضیاء الحق آئے اور گیارہ برس حکومت کر گئے، کیا اسلام کا کام کر سکتا؟ وہ ایک امنڈمنٹ بھی اب نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ رہی صحیح، جو بھی کوئی ٹھیک ٹھاک انہوں نے کی تھی وہ بھی ختم ہو جائے. اور دونوں پارٹی رائے کے آئی اور پی ڈی پی، دونوں مل کر وہ ایک امنڈمنٹ ختم کرنے کے لیے اب ان کے آپس میں غور و فکر ہو رہا ہے، سوچ کے کیا ہو رہا ہے. یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے.